الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل لا يزال حيا قيوما. الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. وعلى اله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، جو اللہ کو پسند آیا وہی کامیاب ہوا اور وہی بازی لے گیا، اور جسے اللہ نے مردود کر دیا، ٹھکرا دیا، جو اللہ کی نظروں سے گر گیا، اللہ کو ناپسند ہوا، وہ بازی ہار گیا. یہ بنیاد ہمیں دین سکھاتا ہے. یہ 1,24,000 نبیوں کی قائم کردہ بنیاد جس سے اللہ نے پسند کر لیا، جس سے اللہ تعالی راضی ہو گیا، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گیا. جس سے اللہ تعالی ناراض ہو گیا، جو اللہ تعالی کی نظروں سے گر گیا، وہ ناکام ہو گیا. اس کے بالمقابل شیطان ہمیں یہ ذہن دیتا ہے، جو دنیا میں عزت پا گیا، شہرت پا گیا، بلند مرتبوں تک چلا گیا، مال و دولت کما گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جسے کسی نے بھی نہ پوچھا، بے بسی بے کسی میں مر گیا، وہ ناکام ہو گیا. اخباروں میں لکھا تھا اس نے بڑی کامیاب زندگی گزاری، اس نے بڑی بھرپور زندگی گزاری. موت کے بعد مرحوم نے بڑی بھرپور زندگی گزاری، بڑی کامیاب زندگی گزاری. اس کا پس منظر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بہت کچھ کمایا، بنایا، نام بھی، پیسہ. اور جو رڑی چلانے والا مر جاتا ہے، مٹی اٹھانے والا مزدور مر جاتا ہے، گدا بیچارہ بے بسی میں مر گیا، نہ کوئی دنیا دیکھی، نہ کوئی چین دیکھا، نہ کوئی آرام دیکھا، بیچارہ بے بسی میں مر گیا، ہمیں اس پہ رحم آتا ہے. یہ دو ذہن ہیں میرے بھائیوں. ایک ذہن پہلے دن سے شیطان بنا رہا ہے، ایک ذہن پہلے دن سے رحمان بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ذہن، جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب. شیطان کا بنایا ہوا ذہن، جس کے سامنے دنیا جھک گئی وہ کامیاب. اس دو ذہن پر ترتیب زندگی آگے جا کے بدل جاتی، ترجیحات بدل جاتی. جو آدمی اللہ کو راضی کرنا کام بنا لیتا ہے اور اللہ کا راضی ہونا اپنی کامیابی سمجھتا ہے، وہ دین کو مقدم کر دیتا ہے اور اس پر دنیا قربان کرتا ہے، ذات قربان کرتا ہے، خواہشات قربان کرتا ہے، ہر جذبہ قربان کرتا ہے. جو دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، جو دنیا کی عزت اور شہرت اور پیسہ اس کو کامیابی سمجھتا ہے، تو وہ دنیا کو مقدم کر دیتا ہے. پھر وہ دنیا پر دین قربان کرتا ہے, اللہ کے حکم قربان کرتا ہے, وہ اللہ کے نبی کی شریعت کو قربان کرتا ہے, حضور کے طریقوں کو قربان کرتا ہے, شرافت کو قربان کرتا ہے, ہر چیز کی وہ دھجیاں بکھیرتا ہے. جب یہ ذہن بن جاتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوگا, پیسہ آئے گا تو سب کچھ ہوگا, پیسہ آئے گا تو عزت آئے گی, پیسہ آئے گا تو شہرت ہوگی, پیسہ آئے گا تو سیاست ہوگی, مرتبے ہوں گے, عہدے ہوں گے. اس وقت ہمارے بازار میں, ہمارے شہر و دیہات میں جو ذہن پروان چڑھ چکا ہے وہ ہے جو میں نے دوسرا ذکر کیا, پیسے کی پوجا, مادے کی پرستش, چیزوں کی غلامی, دنیا کی مصنوعی چمک دمک کا دھوکہ, یہاں کے مصنوعی جو بکھرے ہوئے سنہری جال ہیں ان میں پھنسے ہوئے. تو دنیا مقدم ہو گئی, شریعت مؤخر ہو گئی, لہذا فیصل آباد کے آٹھ بازاروں میں شریعت کو سامنے رکھ کے تجارت نہیں ہوتی, پیسہ کیسے زیادہ آئے گا اس کو سامنے رکھ کے تجارت ہوتی. اور حکومت پاکستان کے ایوانوں میں شریعت کو سامنے رکھ کے سیاست نہیں چلتی اور حکومت نہیں چلتی, کس طرح ہمیں حکومت ملے اس کو سامنے رکھ کے حکومت چلتی ہے. اس سے پہلے جو میں نے ذکر کیا کہ اللہ راضی ہو جائے تو ہمارا کام بنا اور ہم کامیاب, یہ ذہن بازار میں ہے کوئی نہیں, اور جہاں ہم عزت اور کامیابی دکھانا چاہتے ہیں وہاں نظر کوئی نہیں آتی. تو باطل کا دعویٰ اس وقت مدلل ہے. کیسے مدلل ہے؟ ایک آدمی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں, پیسے آتے ہیں اس کو سب سلام کرنے لگ جاتے, اس کا عہدہ بڑا ہو جاتا ہے, سارے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں, ایک لڑکا ڈاکٹر بن جاتا ہے, رشتے آنے شروع ہو جاتے. مگر کوئی پوچھتا تھا جب میں نے میڈیکل چھوڑا تھا اور مدرسے میں گیا تو چند جو اعتراض بھرپور میرے اوپر ہو رہا ہے, بھائی تو کھائے گا کہاں سے, تو بھوکا مرے گا, تیری شادی کیسے ہوگی, تجھے لڑکی کون دے گا, تیرا رشتہ کیسے ہوگا, تیرے قریب کون آئے گا, تجھے پوچھے گا کون. یہ جو زبان بول رہی ہے اس کے پیچھے وہ ذہن تھا کہ جو دین پہ چلتے ہیں وہ تو بے حیثیت ہو جاتے ہیں, جو دنیا کماتے ہیں وہ با حیثیت ہو جاتے ہیں, وہ بڑے لوگ ہو جاتے ہیں, دین پہ چلنے والے چھوٹے ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کے دعوے کی دلیل بازار میں موجود ہے, سیاست میں موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مان کر چلنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب, اس پر اس وقت میرے پاس ظاہر میں دلیل کوئی نہیں. دین پہ چلنے والے تو روندے جا رہے, پس رہے, اگلے بھی جا رہے ہیں. تو آپ کہیں گے اچھا دین پہ چلے بھائی, اگلی بھی گئی. تو میرے بھائیو یہاں میں قرآن پیش کرتا ہوں, چونکہ دنیا کا نظام تو بدلتا رہتا ہے, حالات میں تغیر اور تبدل چلتا رہتا ہے, ہمارے لیے حتمی دلیل قرآن پاک آ کر رہے گا کہ اس کا لکھا ناقابل تبدیل ہے, ذلک الکتاب لا ریب فیہ, اور انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چند قوموں کے واقعات سنائے, ان کا ہلاک ہونا سنایا, اللہ نے ان کا جو سبب بیان کیا وہ مادی کمی نہیں تھی, نافرمانی سرکشی تھی. کم اہلکنا من القرون من بعد نوح, نوح علیہ السلام کے بعد بے شمار بستیاں تیرے رب نے ہلاک کر دیں. کسی بلا وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا, ایسے نہیں ان کو پکڑا, ان کے گناہوں کا تیرے رب کو پتا تھا, گناہوں پر پکڑائی. اب ہم شروع سے دیکھنا شروع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پکڑا, اور ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر, آسمان سے پانی برسا, زمین سے پانی نکلا. یہ اس کا سبب کیا تھا؟ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, کہاں ہے وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے, ان پر فرد جم کیا ہے؟ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ ماله وولده الا خسارا ومکروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. یہ نوح علیہ السلام نے فرد جرم آئے تھی کہ یا اللہ 950 سال ہو گئے یہ نافرمانی میں آگے بڑھے, سرکشی میں آگے بڑھے, میری نافرمانی کی, تیری نافرمانی کی, ان کا مال, ان کا دولت, ان کا سب کچھ تیری نافرمانی میں استعمال ہوا, یا اللہ اب ان کو اب تو پکڑ, ان کی مہلت ختم کر. تو ہم نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو وہ کوئی مقروض نہیں تھے, مقروض نہیں تھے. ہمیں ڈرا رہے ہیں پاکستان مقروض ہو گیا, مقروض ہو گیا, لہذا یہ معیشت ختم ہو رہی ہے, تباہ ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. ہمیں اصل سبب سے ہٹایا جا رہا ہے. معیشت کی تباہی سے کوئی قوم تباہ نہیں ہوئی. قرآن میں جو قومیں تباہ ہوئیں وہ قومیں اس وقت تباہ ہوئیں جب وہ معیشت کی انتہا پر تھیں. نوح علیہ السلام کی قوم اپنی رعونت میں کہہ رہی ہے فاتنا لا عذاب, کہاں ہے تیرا عذاب, لے آ. اور قرآن کی دلال دی ہے کہ ما نراک اتبعک الا الذین هم ارازلنا بادی الرائی, اتنے ماننے والے سارے غریب لوگ ہیں. تو یہ آیت کا مفہوم مخالف یہ بتاتا ہے کہ سارے مالدار لوگ نوح علیہ السلام کے مخالف تھے. جب اللہ نے پکڑا اور ان پر پانی اوپر سے نیچے سے برسا تو اس کا سبب ان کے پیسے کی کمی نہیں تھی, مقروض ہونا نہیں تھا, اور اسلحہ کی کمی نہیں تھی. اللہ کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا اور ایک دفعہ ساری نسل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا, پانی پھیر دیا ساری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے, اور اس کا سبب اللہ کی نافرمانی. انہم عصونی. اس کے بعد اللہ دوسری قوم کا قصہ سناتا ہے, وہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی. وہ ان کا دعویٰ یہ تھا من اشد منا قوا, ہم سے کوئی بڑا طاقتور ہے. جس وقت ان کو اللہ نے پکڑا تو یہ کہہ رہے تھے ہم سے بھی کوئی بڑا طاقتور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوا, جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے تم سے زیادہ طاقتور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ہوا چھوڑی, ریحن سرسرن فی ایام نحسات, ایک ہوا آئی تند و تیز, سبع لیال و ثمانیہ ایام, سات راتیں اور آٹھ دن. اس ہوا نے ان کو تنکے کی طرح ہوا میں اڑا دیا اور ان کے سروں کو آپس میں ٹکرا 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 کے ان کے کھوپڑیاں پھٹ گئیں, بھیجے نکل کے باہر گر پڑے. پھر جب وہ زمین پر گرتے تھے تو دھڑ الگ ہو جاتے تھے, سر الگ ہو جاتے تھے. تو میں دو قومیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اپنے دعوے کی دلیل میں کہ کامیاب وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوگا, ناکام وہ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوگا. اللہ کی ڈھیل کے زمانے میں جو قومیں زندہ ہوتی ہیں وہ دھوکہ کھاتی ہیں. آج ہم اللہ کی ڈھیل میں چل رہے ہیں, اس لیے ہمیں امریکہ بڑا نظر آ رہا ہے, روس بڑا نظر آ رہا ہے, فرانس بڑا نظر آ رہا ہے, ساری دنیا کی ایٹمی طاقتیں ہمیں بڑی نظر آ رہی ہیں, اور اللہ ہمیں چھوٹا نظر آ رہا ہے, اسلام ہمیں ضعیف نظر آ رہا ہے. کہ ہم اللہ کی ڈھیل میں کس زمانے میں چل رہے ہیں, وہ اسے اپنی طاقت سمجھ رہے ہیں, ہم اپنا ذوق سمجھ رہے ہیں. تو ہود علیہ السلام کی قوم اس طرح برباد ہوئی کہ ہوا نے ان کو اٹھا اٹھا کے تباہ و برباد کر دی. شعیب علیہ السلام کی قوم کی اللہ تعالیٰ نے کہانی سنائی, صالح علیہ السلام کی قوم کی کہانی سنائی, فرعون کی اللہ تعالیٰ نے کہانی سنائی, نمرود کی اللہ تعالیٰ نے کہانی سنائی, قوم سبا کی اللہ تعالیٰ نے کہانی سنائی. یہ نا کافر قومیں, کافر, ان کو ایک ایک کو اللہ نے پکڑا. شعیب علیہ السلام کی قوم ساری دنیا کی تجارتی منڈیوں پر چھائی ہوئی تھی, جیسے اس وقت ساری منڈیوں پر چھایا ہوا ہے یورپ امریکہ, اس وقت ساری منڈیوں پر چھایا ہوا تھا مدین کا تاجر. تو جو اس وقت ہمارا تاجر کر رہا ہے ناپ تول میں کمی, کھوٹ, خیانت, جھوٹ, سود, ہر چیز پوچھ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت پکڑا جب وہ کہہ رہے تھے لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز, تیری کوئی حیثیت نہیں شعیب, ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں. تیری قوم کا خیال آتا ہے, تیری قوم کا خیال آتا ہے, ورنہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہمارے سامنے, ہم تمہیں مار مار کے ویسی پتھر مار مار کے تجھے رجم کر سنسار کر دیں. اتنی حیثیت تھی نبی کی ان کے سامنے. اللہ نے ان پر تین عذاب مارے, زمین کا زلزلہ, فرشتے کی چیخ, اور اوپر سے آگ کی بارش. نہ یہ مقروض تھے, ان کا کوئی آبادی کا مسئلہ تھا نہ ان پر کوئی دشمن آیا تھا, اوپر سے اللہ کا عذاب براہ راست آیا اور ان کو نگلتا چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے کھنڈر چھوڑ دیے. ہم وہاں سے گزرے جہاں شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی, اردن میں آباد تھی یہ قوم. لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پکڑا جب وہ لوط علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ بے حیائی کا کام شروع کیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا. اللہ نے ان پہ پانچ عذاب مارے, پانچ عذاب. کسی کافر قوم پر اتنے کٹھے عذاب نہیں آئے جتنے لوط علیہ السلام کی قوم پر آئے, پانچ عذاب. یہ بے حیا تھے اور بے حیائی پر اللہ کا غیظ و غضب بہت زیادہ ہو جاتا. اس لیے میں ڈرتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں بھائیو توبہ کرو, آج کا جو چل رہا ہے نظام یہ ہمیں بے حیائی کی طرف لے جا رہا ہے. اور کچھ آج کے ذرائع ابلاغ جنہوں نے مثبت کام کرنا تھا وہ منفی زیادہ کر رہے ہیں, تو اس سے فحاشی اور عریانی کو فروغ مل رہا ہے. پھر خاندانی منصوبہ بندی کی آڑ میں زنا کو پھیلانے کا پورا نظام چل رہا ہے. تو ہم بے حیائی کی طرف چل رہے ہیں, تو اللہ جتنا غصے میں بے حیائی پر آتا ہے اتنا تو کفر پر بھی نہیں آتا. سب سے بڑا مجرم دنیا میں جو آیا ہے میرے خیال میں, ممکن ہے اللہ کے علم میں کوئی اور ہو, وہ فرعون تھا جس نے کہا میں ہی رب ہوں. رب کا دعویٰ دنیا میں صرف فرعون نے کیا, کوئی دنیا میں ایسا بادشاہ نہیں آیا جس نے کہا کہ میں خدا ہوں. سوائے سجدے کرواتے تھے, سجدے تو یہ بدھ کئی مسلمان بادشاہ بھی کرواتے رہے, اکبر کے سامنے سجدہ ہوتا تھا. لیکن میں رب, میں ہی رب, یہ دعوے میں صرف فرعون منفرد ہے. میں ہی رب اور رب اعلی, انا ربکم الاعلی. اس لحاظ سے میرے خیال میں فرعون سب سے بڑا مجرم ہے. اللہ نے صرف پانی میں ڈبو کے ختم کیا. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی, اللہ نے پانچ عذاب ان پر مارے اور آج تک وہ عبرت کا نشان ہے. وہ 70 مربع میل کی جھیل بن گئی ہے جس کا پانی اتنا غلیظ ہے, اتنا وہ گاڑا ہے, اس میں کوئی جانور زندہ نہیں, اس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں, اور اس میں کوئی آدمی ڈوبتا نہیں. وہ اتنا گاڑا پانی, آپ اس کے وسط میں چھلانگ لگا دیں ڈوبیں گے نہیں, بس یہاں تک کھڑے رہیں, پانی کی کثافت اندر نہیں جانے, اور 10-15 منٹ اس میں کھڑے رہیں تو جسم پہ آبلے پڑ جاتے ہیں. وہ پانی بھی آج تک پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ میرے نیچے بڑی خبیث قوم دفن ہے. اس وقت جو بے حیائی کا ایک سیلاب ہے, ہمیں قرضوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آبادی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایٹمی طاقتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اس بے حیائی سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ اسی طرح بے لگام رہی اور ہماری نسل جیسے لپیٹ میں آ رہی ہے, ایسی لپیٹ میں آ گئی تو پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. یہ زیادہ خوفناک چیز ہے. لیکن میں نے جیسے میں نے دو بنیادیں پہلے عرض کی تھی, ایک بنیاد ہے پیسے سے سب کچھ, دنیا سے سب کچھ. یہ لوگ پھر حیا بے حیائی نہیں دیکھتے, سچ جھوٹ نہیں دیکھتے, تقدس اور دیانت اور خیانت کو نہیں دیکھتے, یہ لوگ ظلم اور عدل کو نہیں دیکھتے, یہ لوگ صلہ رحمی اور قطع رحمی کو نہیں دیکھتے, یہ وفا اور جفا کو نہیں دیکھتے, یہ کسی ضابطے کے پابند نہیں رہتے. ان کے سامنے صرف دولت ہوتی ہے, دنیا کی کھنک ہوتی ہے, چمک ہوتی ہے, اسی کے پیچھے دوڑتے ہیں. میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنا ہم اپنی زندگی کا موضوع اور مقصد بنائیں, کہ اللہ راضی ہو گیا تو ہم کامیاب, اللہ ناراض ہو گیا تو ہم ناکام. اس بنیاد پہ آئیں گے تو ترجیحات بدل جائیں گے, پھر پیسے کی دوڑ کی بجائے اعمال کی دوڑ لگ جائے گی, پھر پیسے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہم حضور کے طریقوں کے پیچھے بھاگیں, نبوت والے اعمال کی طرف بھاگیں. تو اس لیے اللہ نے ان قوموں کے واقعات ہمیں بتائے, تفصیل کے ساتھ بتائے کہ یہ اس طرح میں نے ان کو پکڑا کہ نافرمان. پھر اللہ تعالی نے قوم سبا کو پکڑا, وہ ذمہ دار تھے اور ایسی زراعت تھی کہ سارے ملک یمن میں کوئی خشک ٹکڑا زمین نہیں تھا, سبزہ ہی سبزہ. اور عدن کے ساحل سے جب گزرتے تھے دریاز, تو یمن کے باغات سے ہوائیں جب گزر کے سمندر کا رخ کرتی تھی تو سینکڑوں میل تک سمندر میں خوشبو پھیل جاتی تھی. ایسی زراعت تھی, وہ تکبر میں آتی. تو اللہ تعالی نے جو ڈیم انہوں نے بنایا تھا, اس وقت بھی دنیا میں ایسا ڈیم نہیں بنا جس سے 11 نہریں نکلیوں. 11 نہریں قوم سبا نے جو ڈیم بنایا تھا اس سے 11 نہریں نکالی, 11. اور سارے یمن کو انہوں نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا تھا. اللہ نے اسی ڈیم کو توڑ دیا اور پانی جو پھرا. آج بھی 1984 میں یمن گیا تھا, سرخ سنگلاخ زمین, بنجر, کوئی سبزے کا نشان نہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتائیں کافر قومیں, کافر. اب مسلمان قوموں کو اللہ نے پکڑا ہم سے پہلے, ہمارے نبی سے پہلے. تو اس میں بنو اسرائیل ہے. بنو اسرائیل پر میں جب نافرمانی داخل ہوئی تو اللہ نے فرعون مسلط کیا, وہ بچے ذبح کر رہا ہے, بچیوں کو قید بنا رہا ہے, قید کر رہا ہے, بچے ذبح کر رہا ہے. یہ اللہ کی ایک پکڑ کی شکل تھی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیتا تھا. یہ پکڑ اس وقت ہمارے اوپر, ہم پر ظالم مسلط. ہم چھوٹے ظالم, ہم پر بڑے ظالم. ساری دنیا کے مسلمان چھوٹے ظالم ہیں, اللہ نے ان پر بڑے ظالموں کو مسلط کیا ہوا ہے. ہم چھوٹے مجرم ہیں, اللہ نے ہم پر بڑے مجرم مسلط کیے ہوئے ہیں. یہ سنت پیچھے سے چلی آ رہی. جب مسلمان نافرمان ہوئے تو اللہ نے ایک شکل پکڑ کے یہ رکھی کہ ظالم مسلط کر دے. جیسے فرعون آ گئے, نقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون. دوسری شکل اللہ تعالی نے کونوا قردۃ خاسئین فجعل منہم القردۃ والخنازیر. اللہ تعالی نے ان کو بندر بنا دیا, خنزیر بنا دیا. یہ کافر نہیں تھے, یہ جو پکڑوں کا میں سنا رہا ہوں, بنو اسرائیل کافر نہیں تھے, سب مسلمان تھے, لیکن ہمارے جیسے مسلمان تھے کہ کلمہ اللہ کا پڑھنا, مرضی اپنی کرنی ہے, موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر طریقے اپنے چلانے. تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے شکار کا امتحان لیا, وہ اس میں فیل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں ساری قوم کو بندر بنا دیا. صبح اٹھے تو سب بندر, رات کو انسان سوئے, صبح بندر بندریاں, تین دن میں سب مر گئے. اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا دسترخوان اتارو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتار تو دوں گا, اگر پھر کوئی نہ مانا تو بڑی سخت سزا آئے گی. کہنے نہیں ہم ایمان لائیں گے. دسترخوان آ گیا کھانے کا بھرا ہوا, بہت سے لوگ ایمان لائے, بہت سے نہیں لائے. جو نہیں لائے اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا. یہ پیچھے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں, بنو اسرائیل ہیں, بنو اسرائیل ہیں. تو یہ مسلمانوں پر اللہ کی پکڑ کی شکل رہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا, بندر بنا دیا, تین دن میں ختم کر دیتے تھے. یہ ضروری نہیں کہ یہ آگے کہ یہ کفر پہ مرے. یہ کفر پہ مرنا اس کی دلالت نہیں کرتا. اللہ نے پکڑ فرم دنیا میں سزا دے کر ممکن آخرت میں صاف کر دیا. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے مسخ کرنے والا عذاب حضور کے صدقے میں اٹھا دیا, وہ اٹھا دیا. لیکن ایک عذاب باقی رہا کہ جب ہم نافرمان ہوں گے اللہ ہم پر ظالم لائے, جب ہم نافرمان ہوں گے اللہ ہم پہ ظالم لائے, جب ہم اللہ کے حکم و نمازیں چھوٹیں گے, صدق و وفا چھوٹے گا اور نفس کی پرستش ہوگی تو اللہ تعالی ہم پر ظالم مسلط کرے. اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں بھی ہمارے لیے راستہ کھلوا گئے کہ یا اللہ ان پر کوئی ظالم آئے, ایسا نہ آئے جو ان کی نسل ہی ختم کر دے. اللہ نے کہا چلو یہ قبول ہے. ایسا نہیں کوئی آئے گا جو ان کو بالکل صفائی ہستی سے مٹا دے, یہ ہم آپ کی قبول. اس میں بھی اللہ کے نبی نے ہمارے لیے راستہ نکالا. یہ اگر دعا نہ مانگی ہوتی تو بدنی شاید ویسی صفائی ہستی سے ہمیں مٹا دیا جاتا. تو تاتار کا فتنہ, یہ تو آج جو مسلمان تنگی میں ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو جو تاتاری آئے مغل 615 ہجری میں, جو چنگیز خان نے پہلا حملہ بخارا پہ کیا, اور پھر 656 656 ہجری میں ہلاکو خان نے جو بغداد پہ حملہ کیا. بغداد کی آبادی 20 لاکھ تھی, 20 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا جس میں 15 لاکھ 9 دن قتل عام ہوتا رہا. 9 دن او شیخ سعدی نے اس پہ فارسی اور عربی میں پورا قصیدہ لکھا ہے, مرثیہ لکھا ہے. عورتوں کے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے اس میں سے بچے نکال کے ذبح کرتے تھے, معصوم بچوں کو ماؤں کے سامنے ذبح کرتے, پھر ماؤں کی عصمت دری کرتے, پھر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے. 15 لاکھ آدمی 9 دن قتل ہوتا رہا بغداد کی گلیوں میں. وہ ایسے ظالم کے پتہ نہیں وہ سینے میں کیا چیز رکھتے تھے, تو جنہوں نے ایک ندیاں بہت. یہ جو افغانستان کا شہر ہے بامیان, اس پر چنگیز خان نے جب حملہ کیا تو اس کا بیٹا تھا تیسرا چوہتائی, چار بیٹے تھے جو جی اغدائی چوہتائی تولوئی, اس کا تیسرے نمبر کا بیٹا تھا چوہتائی, اس کا بیٹا بامیان کی لڑائی میں قتل ہو گیا. تو جب بامیان فتح ہوا تو چنگیز خان نے اعلان کیا کہ اس شہر کا کوئی زندہ باقی نہ چھوڑا جائے, چاہے وہ جانور ہو, چاہے چوپایا ہو, چاہے بولنے والا ہو, چاہے وہ بے زبان ہو, سب کو کاٹ دیا جائے. تو پہلے شہروں میں تو یہ ہوتا تھا کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں الگ کر لیتے تھے, باقی قتل کر دیتے تھے, لیکن انہوں نے بامیان میں نہ کوئی بڑا نہ بچہ نہ بوڑھا نہ کتا نہ بلا نہ مرغی نہ مرغا, ہر چیز ذبح کر, ہر چیز ذبح کر. ٹوٹل بامیان میں پانچ آدمی زندہ بچے, پانچ آدمی, ہرات میں چار آدمی زندہ بچے, ان لوگوں کو چھپ چھپا گئے. یہ سارے شہر لاکھوں کی آبادی سے متجاوز تھے. جب اس پر وہ قہر الہی بن کے آیا ہے, خون کی ندیاں, کھوپڑیوں کے مینار کھڑے ہو جاتے, کھوپڑیوں کے مینار جو اونچا بنا رہا تھا اس کو زیادہ صلہ ملتا تھا, زیادہ انعام ملتا تھا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام چلا اس امت کے لیے کہ جب یہ نافرمان ہوں گے تو اللہ ان کو دنیا میں ٹھوکریں گے گا, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون. اللہ ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دے گا, بڑے نہیں دے گا, تاکہ یہ واپس لوٹیں. جو اس فتنے میں قتل ہوئے سارے جنت میں گئے, بے گناہ نہیں مارے گا, سارے جنت میں گئے. پاکستان کی تقسیم پر 6 لاکھ معصوم بچے سے لے کر بوڑھے ذبح ہو گئے, اللہ کے نام پہ مرے سب جنت میں گئے, نماز روزہ تو تھا نہیں. ایک بزرگ نے فرمایا اللہ نے بخشش کا سامان کر دیا, نماز روزہ تو تھا نہیں, اللہ کے نام پہ قربان ہو کر جنت مل گئی. تو ہمارا مر جانا کوئی ہماری ناکامی نہیں ہے, ہمارا مر جانا ہماری کوئی ناکامی نہیں, ہمارا فقر ہماری کوئی ناکامی نہیں, ہماری شکست ہماری کوئی ناکامی نہیں. اللہ ناراض ہے تو ہم ناکام ہیں, اللہ راضی ہوگا تو ہم کامیاب ہیں. تو یہ پیچھے تاریخ بتا رہی, جب بھی مسلمان نافرمان ہوئے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو کافروں کو مسلط کر حرم پہ حملہ کیا. حرم پہ طاہر نے, طاہر بن کچھ تھا, کرام تھا, کرام کا ایک اس نام کا مسلمان تھے, کافر تھے, سارے عقائد کافرانہ تھے, یمن میں حکومت قائم. تو زمزم کے کنویں کو حاجیوں کی لاشوں سے بھر دیا, سارے حرم شریف میں لاشیں بکھری پڑی, اور بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے تلوار لہرا رہا تھا, اور سارے مکے میں قتل عام تھا, اور حجر اسود کو اکھاڑ کے لے گئے. 40 برس حجر اسود بیت اللہ پہ نہیں تھا, اور بنو عباس اتنے کمزور تھے, ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یمن سے حجر اسود واپس لا سکتے. حجر اسود کو مکہ مکرمہ سے یمن منتقل کرتے کرتے کوئی 60 اونٹ مر گئے, جس پہ رکھے وہ مر جائیں, جس پہ رکھے وہ مر جائے. 42 برس کے بعد خود ہی ان کو خیال آیا, اور انہوں نے واپس کر دیا 40 سال کے بعد. پھر جس اونٹ پہ رکھا وہ اکیلا یمن سے لے کر بیت اللہ پہنچ گئے. تو یہ اللہ کی ڈھیل ہے کافر کو, اور تنبیہ ہے مسلمان کو. اللہ کی ڈھیل ہے کافر کے لیے, اور تنبیہ ہے مسلمان کے لیے, اللہ اسے اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے. لیکن ہمارا ذہن آج کا یہ ہے کہ دنیا مل جائے, دنیا کے عہدے مل جائیں. چند دن پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا جی دعا کرو, ساڑی تجی میں نب گئی سو نب گئی, اللہ میرے پتروں نو وڈا افسر بنا دے. میں نے کہا اللہ تیرے پتروں نو نیک بنا دے. وہ کہنے لگا چلو جی ساڑی تجی میں نب گئی نب گئی, دعا کرو اللہ میرے پتروں نو وڈے وڈے عہدے دے دے. میں نے پھر کہا اللہ تیرے پتروں نو نیک بنا دے. اس نے پھر کہا چلو جی ساڑی تو ہو گئی جویں ہو گئی, اے دعا کرو اللہ میرے پتروں نو وڈی 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 نوکری دے, وڈے افسر بنا دے, وڈے عہدے دے. میں اس کو قرآن کی دعا دے رہا ہوں, رب ہب لی من الصالحین, یا اللہ نیک اولاد دے. وہ آج کے ماحول کے مطابق مجھ سے دعا منگوا رہا ہے کہ یہ دعا کرو وڈے افسر بن جانا, چاہے وہ سارے جہان کا خون نچوڑ کے پی جائے. آج کے بڑے افسروں نے تو پاکستان کا خون چوسا, کون سا بےچارے مولوی نے خون چوسا, یا ریڑھی چلانے والے نے خون چوسا, یا یہ کھوکھا لگانے والے نے خون چوسا, یا چھوٹے دکاندار نے خون چوسا. سودی تاجروں نے, سٹے کے تاجروں نے, بڑے افسروں نے, انہوں نے ساری رعایا کا خون چوسا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پتر وڈے وڈے افسر بن جائیں, میں وڈے مسلمان بنوں کا شوق کوئی نہیں, وڈے افسر بن جاؤں. یہ آج کے ذہن کی عکاسی ہے. ایک اربوں پتی آدمی سے میری ملاقات ہوئی, مجھ سے کہنے لگا تم مولویوں نے دین بیچ دیا, میں نے کہا تو بڑی آسان بات ہے, آپ اپنے بیٹے کو دین پڑھائیں تو وہ نہیں بیچے گا, بڑی دولت ہے. کہنے لگا کیوں, میرا پتر روٹی نہ کماوے. میں نے کہا اتنے اربوں کما کے بھی تین اپنے پتر روٹی نہ کماؤں دسے کہہ رہے, تو ہمیں کس بات کا دوش دیتے ہو کہ ہم نے دین بیچ دیا؟ تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بنیاد دے کر گئے, اعمال سے زندگی بنتی. اللہ کو راضی کرو, اللہ حضور والی زندگی پر راضی ہوتا ہے, حضور والے عملوں پر راضی ہوتا ہے. تو آپ نے اپنی امت کے اندر سے اس چیز کو کھرچا, دنیا کی عظمت کو نکالا. دومت الجندل کے بادشاہ نے حضور کو جوڑا بھیجا, وہ جوڑا تھا بڑا خوبصورت, صحابہ کہنے کے بڑا خوبصورت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ دنیا کے کپڑے سے اثر لے ہیں, آپ نے فوراً سٹیرنگ موڑا. آپ نے ارشاد فرمایا, سعد بن معاذ کو جو اللہ نے جنت میں جوڑے پہنائے ہیں وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہیں. مطلب اس وقت سعد بن معاذ کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی, کیونکہ دیکھا کہ میرے ساتھی یہ دنیا کے جوڑے سے اثر لے رہے ہیں, تو آپ نے فوراً آگے کر دیا کہ سعد بن معاذ کو جنت میں اللہ نے جوڑے دیے ہیں وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہیں. یہ اللہ کے نبی نے ذہن بنایا اپنی امت کا. ہمارے ماں باپ نے ہمارا ذہن پیسے والا بنایا, ہمارے اسکول نے ہمارا ذہن پیسے والا بنایا. ایک صحابی آئے کہا جی میں نے آج کی تجارت میں بڑا نفع کمایا, ہزاروں روپے نفع میں بچے. آپ نے کہا اس سے بڑا نفع بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی کیا؟ فرض نماز کے بعد دو نفل پڑھ لے, اس سے بڑا نفع ہے. یہ ذہن سازی ہو رہی ہے, ذہن بدلا جا رہا ہے کہ پیسہ بن کچھ نہیں ہے, آخرت سب کچھ ہے. صحابہ چونکہ آپ فجر میں لمبی نماز پڑھے, سورہ یوسف پڑھتے تھے, سورہ کہف پڑھتے تھے, تو آپ ایک دفعہ جب آپ نے سلام پھیرا تو اصحاب صفہ کی پوری صف گلی پڑی بھوک کی وجہ سے, کھڑے نہیں ہو سکے, گر گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں نظر آ جائے جنت میں جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے تو تم اس سے بھی زیادہ فاقے کی تمنا کرو. حالانکہ یہ ایک روح آیا ہے, کتنے بےچارے مصیبت میں, کتنے جیسے آج کل کے اخبار نویس لکھ رہے ہیں فقیروں کو اور فقر کو سب کچھ بنا کر اسی پر ماتم کر رہے ہیں. حالانکہ ذہن تو ادھر پھیرنے کی ضرورت ہے جیسے اللہ کا نبی پھیر رہا ہے, کہ اس سے بھی زیادہ کی تمنا کرو. ایک آدمی گزرا بڑے کر و فر والا, آپ نے کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کا یہ حری ان خطب ان کہا ان شفا ان یشفا. حضور جو شخص ہے جہاں نکاح کا پیغام بھیجے لوگ بھاگ کے رشتہ دیں, جہاں سفارش کرے لوگ بھاگ کے قبول کریں, آپ چپ ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرے, کیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حری ان خطب اللہ یون کہا ان شفا اللہ یشفا. یا رسول اللہ یہ کہیں نکاح کا پیغام دے تو کوئی سنے نہیں, یہ کسی کی سفارش کرے تو کوئی قبول نہ کرے. تو آپ نے فرمایا ہاں خیر من مل الارض مثلہ ہذا, یہ شخص وہ جو پہلے گزرا ہے اس سے ساری زمین کو بھر دیا جائے تو یہ اکیلا اس سے افضل ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح دین بدل رہے ہیں, دنیا کی عظمت سے ہٹا کر آخرت اور دین کی طرف دین کو لا رہے ہیں. پھر آپ نے واقعہ سنایا کہ ماں تکلم فی المہد الا ثلاث, ماں کی گود میں صرف تین بچے بولے. پھر ایک بچے کا آپ قصہ سنا رہا ہے, یہ قصہ سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کہا ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی, سامنے سے گھوڑ سوار گزرا بڑے لشپش میں, ماں کے منہ سے بے ساختہ نکلا یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دینا. تو بچے نے دودھ پیتے پیتے دودھ چھوڑا اور یوں اس کو دیکھا اور کہا اللہم لا تجعلنی مثلا, یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا, مجھے ایسا نہ بنانا. ماں ڈر گئی بچہ کیسے بول رہا, تو بچے نے پھر دودھ شروع کر دیا. اتنے میں ایک عورت گزری, اس کو لوگوں نے پکڑا ہوا اور مارتے ہوئے لے جا رہے اور کہہ رہے زنی کی سرق تھی, تو نے منہ کالا کیا, تو نے چوری کی, تو نے بدکاری کی, تو نے فحاشی کی, تو نے چوری کی, اس کو مارتے ہوئے لے جا رہے. تو ماں نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثلا, یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا. تو بچے نے دودھ چھوڑا اور یوں دیکھا اور کہا اللہم اجعلنی مثلا, اللہ مجھے اس عورت جیسا بنا دے. تو وہ ماں کہنے لگی ویل لک تیرا ستیاناس, میں تیرے لیے عزت چاہ رہی ہوں, تو اپنے لیے ذلت چاہ رہا ہے. بچہ بولا ماں وہ پہلا جو گزرا تھا وہ اللہ کا نافرمان تھا, یہ جو جا رہی تھی اللہ کی نیک عورت بندی تھی, اس پر تہمت لگی ہوئی ہے, یہ پاک دامن ہے. یہ واقعہ سنانے کی حضور کو کیا ضرورت ہے؟ کھرچنا چاہتے ہیں ذہنوں سے کہ پیسہ سب کچھ نہیں, دنیا کی عزت سب کچھ نہیں, اعمال ہیں اعمال, اللہ کے ہاں عزت اصل عزت ہے, اللہ کے ہاں کامیابی اصل کامیابی ہے. جس پر آپ نے مسلسل محنت کی ہے، ایک ایسی نسل تیار کر دی جو دنیا کو خطر میں نہیں لاتے تھے اور سارے جہان کو ٹھوکروں میں مارو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا سارا مال تقسیم کر کے جھاڑو دے کے دو نفل شکرانے کے پڑھتے کہ شکر ہے خزانہ خالی. اب ہماری حکومت شور مچا رہی خزانہ خالی ہو گیا، خزانہ خالی ہو گیا، ڈالر ختم ہو گیا، ڈالر ختم ہو گیا. بھائی جب ڈالر کا اثر ہوگا تو پھر ڈالر والوں کی غلامی بھی کرنی پڑے گی، جو قوم ڈالر سے متاثر ہوگی اسے ڈالر والوں کا غلام بھی بننا پڑے گا، اور جو اللہ سے متاثر ہوگی تو اللہ کی غلامی میں آ جائے گی، جو اللہ کے غلام بنے گے تو دنیا اور آخرت میں بہت بڑے ہو جائیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے بھائیو ذہن بناتے. میں وہی بات آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس وقت سارے کے سارے ملک کے ساری دنیا کا ذہن پیسے کے گرد گھوم رہا ہے، اسی پر تولتے ہیں، اسی پر بڑا بناتے ہیں، اسی پر چھوٹا بناتے ہیں. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے کہ بھائیو اعمال کو بنیاد بناؤ، اللہ کو راضی کرنا کامیابی سمجھو، نبی کے طریقوں پر چلنا کامیابی سمجھو. کنز المال کی ایک روایت ہے مسند احمد میں لکھا ہے، جو میں بات بتا رہا ہوں نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن بنایا. ذہن ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ میں بڑا عزت والا بننا چاہتا ہوں، اريد ان اكون اكرم الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ میری عزت ہو. تو آج کی عزت کے لیے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حکومت، سیاست، تجارت، زراعت، عہدے، ڈگریاں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ سارے تو نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا، لا تشک من امرک شیئن الى الخلق تکن اکرم الناس، اپنی حاجت ضرورت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتاؤ، سب سے زیادہ عزت پاؤ. بھائی کتنا آسان نسخہ ہے، اللہ کے سوا کوئی تمہاری حاجت نہ جانے، صرف اللہ کو بتاؤ، اللہ کے سوا کسی کو نہ بتاؤ تو تمہیں سب سے زیادہ عزت ملے گی. یہ بھی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بڑا عہدہ حاصل کر لو. یہ ذہن سازی ہو رہی کہ عزت عملوں سے ملے گی، کامیابی عملوں سے ملے گی، چیزوں سے نہیں ملے گی، اعمال سے ملے گی. انہوں نے پھر سوال کیا، اريد ان اكون اقوى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں، طاقتور بن جاؤں. تو آپ نے ارشاد فرمایا، توکل علی اللہ تکن اقوى الناس، تم اللہ پر توکل سیکھو، سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ. من یتوکل علی اللہ فهو حسبه، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. سب سے بڑے طاقتور بنو گے اللہ پہ بھروسہ کرو. کتنا آسان نسخہ بتایا طاقتور بننے کا، ایٹمی طاقت بننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ توکل. اب ایٹمی طاقت بنتے تو ہم نے دیکھ لیا نا، ہم تو اور زیادہ ذلت میں چلے گئے. ایک نسخہ اللہ کا نبی بتا رہا ہے کہ اللہ پہ توکل سیکھو، سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ، مخلوق کی مسخر ہو جائے، مخلوق کی تابع ہو جائے، صرف اللہ کا اعتماد ہو، مخلوق کا تاثر نکل جائے. عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے، راستے میں لوگ کھڑے تھے کہ کیوں کھڑے ہو، تاکہ جی شیر راستے میں آ کر بیٹھ جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر گھوڑے سے اترے، سیدھے شیر کی طرف چلے، جیسے تو بلی بیٹھی ہو، سیدھے شیر کی طرف جا کر اس کو کان سے پکڑ کے کھینچا اور ایک تھپڑ مارا اور کہا، راستے میں بیٹھا مسلمانوں کا راستہ بند کیے ہوئے، اٹھ یہاں سے، تیرا کوئی مقدر میں ہے رزق تو اٹھا ورنہ راستہ چھوڑ. تو شیر چپ کر کے اٹھا اور بلی کی طرح بھاگ کے وہاں سے اس نے اپنی جان بچائی. میں یہ توکل علی اللہ فهو حسبه، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو قوی کر دیتا ہے اور اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اللہ پہ بھروسہ. حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو کے جا رہے تھے، راستے میں رات پڑ گئی، سامنے گرجا تھا، تو گرجے کا پادری بولا، اندر آ جاؤ، رات کو شیر آتے ہیں چیر پھاڑ جاتے ہیں. سارے اندر چلے گئے. انہوں نے فرمایا، مجھے کافر کی پناہ نہیں چاہیے، مجھے میرے اللہ کی پناہ کافی ہے، اور نماز کی نیت باندھتے کھڑے ہو گئے. سارا قافلہ اندر یہ باہر اکیلے نماز میں. شیر نکل آیا، اب سب نے دیکھا کہ اب گزر گیا، پہلے پنجے میں گیا، شیر پیچھے آ کے بیٹھ گئے. جب وہ سجدے میں جاتے تو ان کے پاؤں کے تلوے چاٹنے شروع کر دیتا، جب وہ کھڑے ہوتے تو پیچھے ہو کے بیٹھ جاتا، پھر جب وہ سجدے میں جاتے تو ان کے پاؤں چومنے شروع کر دیتا، پھر جب اٹھتے تو فجر کی اذان تک شیر پیچھے بیٹھا، ان کا قرآن سنتا رہا، اذان پر واپس چلا گیا. توکل علی اللہ تکن اقوی الناس، اللہ پہ توکل سیکھ لے، سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ گے. یہ ہر آدمی یہ نسخہ تو ہر آدمی سیکھ سکتا ہے. اللہ پر یقین اس کو سیکھنے کی ہم تو کہتے ہیں بھائی تبلیغ میں نکلو, صرف ہم چلا نہیں لگواتے یا نماز پڑھانے کی بات نہیں, یقین سیکھو, اللہ پہ اعتماد سیکھو, اللہ پہ توکل سیکھو. ابو الحسن الزاہد رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن طولون کو ٹوکا کسی بات کا, اس کو چڑھ گیا غصہ, اس نے کہا ان کو بھوکے شیر کے سامنے ڈال دو اور سارے قاہرہ کو دکھاؤ کہ بادشاہوں کو ٹوکنے کا یہ انجام ہوتا ہے. ڈال دیا شیر کے پنجرے میں, ہاتھ پاؤں بندے ہوئے, شیر آیا اور آ کر پاؤں کی طرف بیٹھ کر آپ کے پاؤں چاٹنے شروع کر دیے. جب یہ منظر دیکھا تو احمد بن طولون پر بھی لرزہ طاری ہو گیا, ہاتھ پاؤں کھولے, معافی مانگی. جب مجلس برخاست ہوئی تو ساتھیوں نے پوچھا جب شیر آپ کے پاؤں چاٹ رہا تھا تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ بھائی پاؤں چاٹتا اگلا کام بھی تو کر سکتا ہے, تو آخر دل میں دھڑکا تو ہوگا. تو کہنے کہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ کہنے کہ کچھ بھی نہیں, میں تو اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاؤں پاک ہیں کہ ناپاک ہیں, چونکہ شیر کے جھوٹے میں علماء کا اختلاف ہے, بازے کہتے ہیں پاک ہے بازے کہتے ہیں ناپاک ہے, تو میں تو بھائی یہی سوچ رہا تھا کہ میرے پاؤں اب پاک رہے کہ ناپاک رہے. میں یہ توکل علی اللہ, توکل علی اللہ تکن اقوی الناس, اللہ پہ توکل سیکھ سب سے بڑا طاقتور بن جائے گا. ایک بزرگ جا رہے تھے, اس راستے میں پیاس لگی, کنویں پر پہنچے, نہ رسی نہ ڈول, پگڑی اتاری, موزے سے باندھی اور موزے کو نیچے اتارا, پانی نیچے تھا, پگڑی جا نہیں سکے, پریشان, اب کیا کروں. اتنے میں ایک ہرن آیا دوڑتا ہوا, اس نے نیچے دیکھا پانی بہت نیچے, تو اس نے یوں اوپر آسمان کو دیکھا, ہرن کے پاس تو نہ رسی نہ ڈول نہ موزہ نہ پگڑی, اس نے پہلے پانی دیکھا نیچے پھر اوپر دیکھا پانی والے کو, تو پانی یوں ابلتا ہوا چڑھتا ہوا فوارے مارتا ہوا منڈیر کے برابر آ کے لگ گیا. ہرن نے پیا, اس کی طفیل اشرف المخلوق نے بھی پیا, تو وہ کہنے اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا, یا اللہ میں اشرف المخلوقات, میرے لیے تو پانی اوپر نہ آیا, یہ ہرن کے لیے اوپر آ گیا. جیسے آدمی اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے تو اس کے جواب میں غیب سے آواز آئی, تو رسی اور ڈول کے پیچھے بھاگتا رہا, یہ میرے پیچھے بھاگا, پھر مجھے لبیک کہنا ہی تھا. تو نے موزے اور پگڑی کا سہارا لیا, اس نے میرا سہارا لیا, کفا باللہ وکیلا, مجھ سے بڑا کفیل کون ہوگا پھر. تو ہمارا نبی ہمارا ذہن بنا رہا ہے, بھائیو پیسے کی غلامی سے نکلو اللہ کے واسطے. اس لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں پھر ہوگی, یہ سنانے سے بات نہیں آتی, اس ماحول میں جاؤ جہاں اس کا رد ہو رہا ہے. یہ سودا گھر بیٹھے نہیں ملتا کہ ذہن بدل جائے. تم توکل سیکھو, سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ اریدانی تستجاب دعوتی, میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں. آپ نے کہا اجتنب من اکل الحرام تستجاب دعوتو, کا حرام کھانا چھوڑ دے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں. اچھا ہمیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے کہ حرام نہیں آئے گا تو پھر بل کیسے ادا ہوگا, ٹیلی فون کا بل کہاں سے آئے, بجلی کا بل کون دے گا, اور روزانہ بچوں کو انڈے پراٹھے کون کھلائے گا, پھر سکول کی فیسیں کون بھرے گا. مگر تم حرام کھانا چھوڑو, تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں. دعاؤں کی قبولیت پر جو مرضی کروا لو, صرف پیسے کی بات نہیں,